الحبيب نسل القان اللعين القديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الهادي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومحكم خطابه بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
روزے کے مسائل پر جاری تھی اور گزشتہ ہفتے ان نو چیزوں میں سے آخری چیز کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جس کو انجام دینے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا. وہ آخری چیز یہ تھی کہ اگر انسان روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے نجس ہو جائے اور نجاست ایسی نجاست ہو کہ جس کے بعد اس سے جنابت کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس وقت وہ روزے کا آغاز کرے اس وقت وہ بالکل پاک ہو. چنانچہ اگر احتلام ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی اور اگر رمضان کی رات کو بیوی سے صحبت کرتا ہے تو اس صورت میں بھی روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک ضروری ہے کہ انسان غسل انجام دے کر اپنے آپ کو پاک کر سکے اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ روزہ اس کا باطل ہے اور اس کے بعد اگر جان بوجھ کر ایسا کیا اس نے تو روزے کے بعد رمضان کے بعد قضا اور کفارہ دونوں باطل ہو جائیں گے. وہ مسئلہ کہ جو آخر میں نامکمل رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو عام طور پر لوگوں کو پیش آتا کہ رات کو سوئے اور آنکھ کھلی آدھی رات کے وقت ایک بجے کے قریب دو بجے کے قریب اور اپنے آپ کو نجستا ہے کہ دیکھا کہ منی نکل چکی ہے اور اب غسل واجب ہو چکا ہے. اب اس صورت کے اندر اس کے لیے غسل کرنا تو ضروری ہے یہ مسئلہ اپنی جگہ پر. اب اگر وہ جا کر فوراً غسل کر لیتا ہے اٹھ کر فوراً غسل کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے غسل کر لے آنے کے بعد وہ سو سکتا ہے اور سونے کے بعد اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا اگر اس کی آنکھ سحری کے وقت تک نہ کھلی اور سونے کی حالت میں روزے کا وقت شروع ہو گیا. لیکن اگر کسی شخص کی آنکھ ایک بجے ڈیڑھ بجے دو بجے کھلے اپنے آپ کو نجس پائے اور اس وقت وہ غسل نہ کرنا چاہے تو اب اس پر کیا حکم ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ دوبارہ سو گیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سوتا رہے اور سوتے سوتے سحری کا وقت گزر جائے کیونکہ بیچ میں آنکھ کھل چکی ہے بارہ بجے آ کر دکان سے نہیں نکالتا. متوکل عباسی نے امام کو خط لکھا کہ مولا یہاں تو درباری علماء یہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ امام نے قرآن کریم کی ایک آیت لکھ کر دے دی فلما رأوا باسنا قالوا آمنا باللہ وکفرنا بما کنا من المشرکین. انہوں نے یہ کہا آمنا باللہ وحدہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے ایک گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہم اللہ پہ ایمان لائے وکفرنا اور ہم نے کفر اختیار کیا ہم ہٹ گئے اس بات سے جو اس سے پہلے کرتے تھے یعنی ہم مشرک تھے. فلما رأوا باسنا جب کوئی ہمارے عذاب ہوا غسل کر کے وہ روزہ رکھے غسل تو ہر صورت میں کرنا لیکن اگر ابھی نہیں کر سکتا تو پھر سونا اس کے لیے جائز نہیں رہے گا بلکہ جاننا ضروری ہے. اور اگر وہ سو گئے اور اسی سونے کی حالت میں اس کی آنکھ لگی رہی سحری کا وقت آیا اور آ کر ختم ہو گیا اب جو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ روزہ تو شروع ہو چکا ہے اس کا روزہ باطل ہے قضا بھی اس کے اوپر واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے. یہ وہ چاہتا ہے کہ جسے یقین ہے کہ میری آنکھ سحری کے وقت تک نہیں کھلے گی اس کے لیے سونا حرام ہو گیا تھا اور غسل کرنا واجب ہے. لیکن ایک دوسرا شخص اس کی آنکھ 2 بجے رات کو کھلی اور اب اسے یقین کہ میں اگر دوبارہ سو جاؤں تو 4:30, 4:45 تک میری آنکھ کھل جائے. اب بطور مثال تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے, ہم 5 بجے کا وقت رکھتے ہیں کہ 5 بجے کا وقت فرض کیجیے ہے کہ جس وقت روزہ شروع ہو رہا ہے. اب ایک شخص ہے اسے یقین ہے کہ اب میں سو گیا تو میری آنکھ 5 بجے کے بعد کھلے گی. وہ اگر سو جائے اور باقان اس کی آنکھ 5 بجے کے بعد کھلی تو اس نے پہلے حرام بھی کیا, اسے روزے کی قضا بھی رکھنا ہے, روزے کا کفارہ بھی دینا ہے. دوسرا شخص ہے اسے یقین ہے کہ نہیں 5 بجے سے پہلے پہلے میری آنکھ کھل جائے. اب ایسے شخص کا مسئلہ 2 صورت ہوگی, یا تو اس کو یقین ہے کہ 5 بجے سے پہلے میری آنکھ کھل جائے گی اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ آنکھ کھلتے ہی میں غسل کروں گا اور اس کے بعد روزہ رکھنا ہے. اس صورت کے اندر وہ سو سکتا, سونے کے بعد اگر اس کی آنکھ نہیں کھلی, روزے کا وقت سارا نکل گیا, تو اب صرف اس کے اوپر قضا واجب ہوگی, کفارہ نہیں ہوگا. آقائے حنیفی کے نزدیک احتیاط واجب, اور آقائے خمینی کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر قضا بھی واجب نہیں. اس کا یہی روزہ بالکل صحیح, اس کا یہی روزہ کہ جس روزے کے اندر آدھی رات کو آنکھ کھلی, اس کو یقین تھا کہ 5 بجے سے پہلے پہلے میری آنکھ بھی کھل جائے گی, میں غسل بھی کروں اور اس کی آنکھ نہ کھل سکی, تو اب اس کا یہی روزہ صحیح ہے. اور اگر کہ نجس ہوں لیکن پھر بھی اس کا یہ روزہ صحیح ہے کیونکہ اس وقت یہ سو رہا. اور وہ شخص کہ جس کو یہ تو یقین ہے کہ 5 بجے سے پہلے میری آنکھ کھل جائے, لیکن اس کے ذہن میں یہ ارادہ ہے کہ میں اٹھ کر غسل نہیں کروں, یا وہ تردد کی حالت شک کی حالت میں, آدھا دل کہہ رہا ہے کہ غسل کر لینا, آدھا دل یہ کہہ رہا ہے کہ غسل نہ کرنا, کیسے سب کے سامنے غسل کرو گے, شرم آئے گی, حیا آئے گی, اسی حالت میں. کہہ رہا ہے کہ غسل کر لینا, آدھا دل منع کر رہا ہے, اسی شک کی حالت میں وہ سو گئے. یہ یقین تھا کہ 5 بجے سے پہلے آنکھ کھل جائے اور اسی حالت میں وہ سو گئے. اب اگر اس کی آنکھ نہیں کھلی تو اس کا یہ روزہ باطل ہے اور اس کو اس کی قضا بھی دینا پڑے گی اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. تو اب مسئلہ ایک مرتبہ ہم خلاصہ بتا دیں, کیونکہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے. بہت کم ایسے لڑکے ہوتے ہیں یا نوجوان ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھ کھلے تو ان کا احتلام ہو چکا ہو اور روزے کا وقت بھی شروع ہونے والا ہو. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا 2 بجے احتلام ہوا, 2:30 بجے احتلام ہوا, سحری کا وقت 4 بجے. اب دوبارہ سوئیں یا نہ سوئیں یہ مسئلہ بہت تیز آتا ہے. تو اس مسئلے کا خلاصہ یہ کہ اگر یقین کے ساتھ دوبارہ سو گیا کہ نہیں میری آنکھ نہیں کھلے گی, یقین پھر بھی دل نے کہا کہ چلو سو جاؤ, تو اس صورت میں قضا بھی دینا پڑے گا, کفارہ. اور اگر یقین ہے کہ آنکھ کھلے گی لیکن اس کے بعد غسل نہیں کرنا چاہ رہا تھا آنکھ کھلنے کے بعد بھی, اور آنکھ نہیں کھلی, تب بھی قضا بھی دینا پڑے گا اور کفارہ. اور اگر یہ یقین تھا کہ آنکھ کھلے گی, یہ بھی پورا ارادہ تھا کہ آنکھ کھلتے ہی غسل کر لوں گا اور آنکھ نہ کھل سکی, تو اس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے, نہ قضا ہے نہ کفارہ. اب ایک مسئلہ اس سے بھی پیچیدہ ہے, شاید یہ اتنی آسانی سے سمجھ میں نہ آ سکے اور ہم اس مسئلے کی تفصیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتے کیونکہ یہ بہت کم پیش آتا ہے. لیکن اس اعتبار سے تاکہ ہماری گفتگو مکمل ہو جائے یہ مسئلہ بتا دیتے ہیں, اگر سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں پوچھ لیجیے گا یا اس کو نظر انداز کر دیں. انسان رات کو اس کی منی نکل آئی, آنکھ کھل گئی, آنکھ کھل کر اس نے دیکھا کہ منی نکل آئی, ذہن میں کوئی بھی خیال آیا ہو, بہرحال وہ سو گئے. سونے کے بعد پھر اس کی آنکھ کھل, اب جو اس کی دوبارہ آنکھ کھلی, پہلے منی نکلی تھی, فوراً منی نکلتے ہی عام طور پر آنکھ کھل جاتی, آنکھ کھلی, آنکھ کھلتے ہی اس نے دیکھا, یہ بھی خیال آیا کہ رمضان کا مہینہ ہے, لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی اور وہ دوبارہ سو گیا, کروٹ بدل گئی. تھوڑی دیر کے بعد, آدھے گھنٹے ایک گھنٹے بعد پھر آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ابھی 3 بجے. اب ایسا شخص اگر اس کی عادت ہو عام طور پر سحری کے وقت تک جاگ جانے کی, تو یہ سو سکتا ہے, پھر سو سکتا ہے اور سو جائے اور آنکھ نہ کھلے تو روزہ صحیح ہے. لیکن اگر اس کی عادت نہ ہو جاگ جانے کی اور یہ دوبارہ سو جائے, تو اس صورت کے اندر اس نے اس کے لیے حرام کیا ہے, اس کے اوپر قضا بھی ہے, اس کے اوپر کفارہ ہے. اور اگر عادت کی جاگ جانے کی سحری سے پہلے یہ سو گیا اور سونے کے بعد اس کی آنکھ نہیں کھلی, تو وہ ہم نے کہا روزہ صحیح ہے, روزہ صحیح نہیں ہے, روزہ غلط ہے, لیکن صرف قضا ہوگی اور کفارہ نہیں ہوگا. اس یہ مسئلہ اتنا ہی رہن دیجیے, اگر سمجھ میں نہ آیا تو ہم بعد میں پھر بتا دیں گے, کیونکہ اگر ہم اس مسئلے کی تفصیل میں گئے تو شاید آج کا آدھا وقت اسی کے اندر صرف ہو جائے. اگر انسان دن میں کسی وقت منی نکل جائے, اس کا روزہ بالکل صحیح ہے اور فوراً غسل کرنا بھی واجب نہیں, جب دن چاہے غسل کرے, دوسرا روزہ شروع ہونے سے پہلے رہے, لیکن نماز کی وجہ سے اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا ظہر کے وقت کے اندر میں. اگر انسان یہ تو ہو گیا غسل جنابت, غسل جنابت کے علاوہ مردوں کو جو ایک اور غسل بہت زیادہ پیش آتا ہے وہ ہے غسل مسئلے میں، کسی رشتے دار کا، دوست کا، عزیز کا انتقال ہو گیا، رمضان کا مہینہ تھا، آپ روزے کی حالت میں، اب آپ گئے اس کے گھر میں، میت آپ کو اٹھانا پڑی اور اس سے آپ کا ہاتھ چھو گیا۔ روزے کی حالت میں اگر میت کو انسان چھو لے تو غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، جس طرح عام دنوں میں واجب تھا لیکن اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کہ ہے جان بوجھ کر اس نے چھوا۔ غسل مسئلے میت کا مسئلہ بہت تفصیل سے اس سے پہلے آ چکا تھا اور ہم سوال پوچھا گیا ہے، اس لیے مختصر اس کو ایک جملے کے اندر اور بتا دیں کہ میت کو جب اس کا جسم ٹھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد اس کو غسل مسئلے میت نہ دیا جائے، اس کے بیچ میں اگر میت کے جسم کو ہاتھ لگایا جائے تو غسل مسئلے میت واجب ہوتا ہے، لیکن اگر کپڑوں پر سے پکڑ کر اٹھایا جائے، بستر کے کونوں کو پکڑ کر اٹھایا جائے یا جنازے وغیرہ کو اٹھا کر لے جایا جائے تو مسئلے میت واجب نہیں۔ بہرحال روزے کی حالت میں اگر میت کو چھو لیا گیا تو غسل مسئلے میت تو واجب ہو گیا، لیکن آپ کے اوپر روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا، وہ روزہ صحیح۔ جنابت میں ایسا مسئلہ نہیں، اگر جان بوجھ کر اپنے ہاتھ سے منی نکالی تو آپ کے اوپر غسل تو واجب ہوا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور یہی مسئلہ اس سے پہلے لائیے، رات کے 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے منی نکل آئے، اب یہ ضروری ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے اگلے دن کا تو اس سے پہلے پہلے غسل کر دیں، لیکن رات کو اگر آپ نے میت کو چھو لیا اور اگلا دن جو آ رہا ہے 4-5 بجے سحری کا وقت، اس سے پہلے آپ غسل کر سکتے ہیں غسل مسئلے میت، اور آپ جان بوجھ کر نہ کریں تب بھی آپ کا روزہ صحیح رہے گا۔ تو روزہ کے جس کے اندر ضروری ہے کہ انسان پاک ہو، صرف جنابت کے اندر یہ مسئلہ ہے، اگر انسان نے مسئلہ میت کر لیا، غسل مسئلہ میت واجب تھا اور سحری سے پہلے نجس تھا، نجس ہے وہ، نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتا لیکن روزہ رکھ سکتا ہے اسی حالت میں اور بعد میں غسل کر لے تو وہ کافی، جان بوجھ کر میت کو چھولے تب بھی بالکل کافی۔ اب یہ چار مسئلے صرف عورتوں سے متعلقہ ہیں، لیکن آپ میں سے بہت سے اضلاع شادی شدہ ہیں، بہت سو کی آگے چل کر شادی ہو جائے گی، چنانچہ یہ چار مسئلے ہم بتا دیتے ہیں مختصرا تاکہ اگر کبھی ضرورت پیش آئے تو ان کو بتایا جائے۔ عورت مہینے میں ایک مرتبہ نجاست کی حالت میں ضرور آتی ہے اور اس نجاست کا نام ہے حیض۔ اب اگر عورت رمضان کے مہینے کے اندر نجاست کی حالت میں اور 7 دن تک، عموماً 6 یا 7 دن تک عورت نجس رہتی ہے، اب رمضان کے دنوں میں وہ نجس ہے، یہاں تک کہ ایک دن اس کی نجاست ختم ہوتی ہے، اب اگر دن کے وقت اس کی نجاست ختم ہوئی ہے تو اب کس دن کا روزہ تو نہیں ہے لیکن غسل کرے گی اگلے دن کے روزے پر۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 5 بجے روزے کا وقت شروع ہوتا ہے، ایک عورت 4 بجے، 4:30 بجے، 4:45 بجے نجاست سے پاک ہو گئی، خون کا سلسلہ بند ہو گیا، اب وہ بالکل پاک ہے، ایسی عورت کے لیے واجب ہے کہ وہ فوراً غسل کرے، کیونکہ اب جو روزہ 5 بجے سے شروع ہونے والا ہے یہ اس کے لیے رکھنا ضروری ہے، اور اگر غسل نہیں کرے گی تو اس صورت میں اس کے اوپر سزا بھی آئے گی اور کفارہ بھی اس کو دینا پڑے گا۔ اگر اتنی دیر کے بعد نجاست کی یہ فارغ ہوئی کہ غسل کا وقت نہیں آیا، 5 بجے روزے کا وقت شروع ہوتا ہے، 4:55 کے اوپر یہ نجاست سے پاک، اب 3 منٹ کے اندر یا 4 منٹ میں غسل کرنا عام طور پر عورتوں کے لیے ناممکن ہوتا ہے، چنانچہ وقت اس کے لیے بہت کم ہے۔ اس کا وہی مسئلہ کسی جنابت والے کا تھا کہ جو فوراً جا کر تیمم کرے گی اور تیمم کر کے آج کا روزہ رکھے گی، پھر دن میں کسی وقت غسل کر لے گی۔ اگر عورت روزے کا وقت شروع ہونے کے صرف آدھے منٹ کے بعد پاک، 5 بجے روزے کا وقت شروع ہوتا ہے، 5:01 کے اوپر وہ پاک ہو، اب اس دن کا روزہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، نہ اس کی قضا ہے، نہ یہ روزہ واجب ہے، اب یہ تمام دن اس کو معافی ہے، اگلے روزے کے لیے غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح عورت نے روزہ شروع کر دیا اور بیچ روزے میں ایک دم سے نجاست آ گئی، مہینے میں نجاست آتی ہے، پہلی رمضان سے روزہ اس نے شروع کیا، چھٹے روزے کے بیچ میں 4:30 بجے شام کو، 5 بجے شام کو ایک دم سے نجاست، اب اس کا یہ روزہ ٹوٹ گیا ہے اور یہ روزہ جو ہے اس کے لیے مکمل کرنا ضروری ہے، یعنی کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے اور دوسرے کام انجام دے سکتی ہے۔ اور ایک آخری مسئلہ جو مردوں کا بھی ہے اور عورتوں کا بھی، کہ اگر انسان رات کو نجس ہوا اور اس کے بعد وہ بھول گئے، اس کے ذہن سے بالکل نکل گیا کہ میں نجس ہوں، اور اس نے روزہ بھی رکھ لیا، 2-3-4-5 دن روزے رکھتا رہا، یہی مسئلہ نماز میں آتا ہے، یہی مسئلہ روزے میں آتا ہے کہ انسان نجس ہو جائے لیکن غسل کرنا بھول جائے، ایک دم سے ذہن سے نکل جائے، ایک دن کے بعد یاد آیا، 2 دن کے بعد یاد آیا، یا اگلے دن یاد آ گیا، تو اگر غسل جنابت انسان بھول گیا تو غسل جنابت کی کوئی معافی نہیں، تمام نمازیں باطل ہیں، تمام روزے باطل ہیں، اور دوبارہ ان کی قضا کرنا ضروری ہے لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ اور کتنے روزوں کی آپ قضا کریں یا کتنی نمازوں کی قضا کریں تو منیمم کم سے کم جتنے کے بارے میں یقین ہو جائے کہ اتنے تو ضرور مجھ سے چھوٹے ہیں، ان کی قضا کرنا واجب ہے۔ لیکن عورت کو یہ سہولت کہ عورت اگر اپنا غسل حیض کا غسل کرنا بھول جائے اور دو دن تین دن چار دن کے بعد اس کو یاد آئے تو یہ تمام روزے اس کے صحیح ہیں جو اس نے نجاست کی حالت میں بغیر غسل کے رکھے، لیکن چونکہ وہ بھولی ہوئی تھی اس لیے اس کو معاف ہے. اب جس دن یاد آئے اس دن کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ اب غسل کر کے باقی روزے جو ہے پاکیزگی کی حالت میں وہ رکھے. یہ ختم ہو گئی استفی کے مسائل. اب روزے میں صرف دو چیزیں بچی ہیں، جو کفارہ آپ میں سے بہت سے حضرات نے جان بوجھ کر کبھی روزہ چھوڑا ہوگا تو اب اس کا کفارہ ہے، اور وہ روزہ جو چھوڑا ہے اس کی سزا ہے. تو کفارے کی اور سزا کے مسائل آج غالباً کفارے کی گفتگو ہماری ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں سزا کے مسائل آ جائیں گے اور پھر روزے کی گفتگو بھی پایا تک پہنچے. تو سوال عورت کے اندر جو ہے تین قسم کی نجاستیں ہوتی ہیں، ایک کا نام حیض ہے، ایک کا نام نفاس ہے، ایک کا نام استحاضہ ہے. اور ہمارا یہ ارادہ تھا کہ جب ہم فقہ کے ہر مسئلے کو لے رہے ہیں تو صرف ایک تقریر خاص طور پر ان نجاستوں کے بارے میں رکھ دی جائے، تاکہ جن کی شادی ہو چکی ہے وہ اپنے گھر والوں کو بتا سکیں، جن کی شادی ہونے والی ہے وہ بعد میں بتا سکیں. لیکن کیونکہ بعض پروگرام کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کی عمر اتنی کم ہوتی ہے کہ اس قسم کے مسائل بتانا مناسب نہیں سمجھے گئے، اس لیے اب تک نہیں بتایا. لیکن انشاءاللہ آئندہ ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر کسی دن بھی ہم اچانک مجمع کو دیکھ کر ایسے مسائل بیان کر دیں گے، کیونکہ یہ بھی بتانا بازی بات نہیں ہے. تو اب خیر خلاصہ یہ کہ عورت کو تین نجاستیں ہوتی ہیں، ایک ہر مہینے میں آتی ہے جسے مینسز کہتے ہیں، یہ حیض کہتے ہیں، ماہواری کہتے ہیں. یہ تو ہر عورت کے لیے جو صحیح ہے جسمانی طور پر ضروری ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ ضرور نجیس ہو، چھ یا سات دن کے لیے، اور جب وہ نجیس ہو تو اس کے شوہر کے لیے اس سے صحبت کرنا حرام ہو جاتا ہے. دوسری نجاست نفاس ہوتی ہے، یہ اس وقت عورت نجیس ہوتی ہے کہ جب اس کے بچہ پیدا ہوتا ہے. تو بچہ پیدا ہونے کے بعد بعض اوقات بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ خون نفاس کہلاتا ہے. اس حالت میں بھی عورت نجیس ہو جاتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے. اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن. اور تیسری چیز ہے جس کا نام ہے خون استحاضہ، یہ بیماری کا خون ہے کہ جو عورت کی جو ماہانہ نجاست ہے اس سے ہٹ کر آتا ہے، کبھی کبھار آنے لگتا ہے. یہ خون نجاست کا خون ہے، لیکن اس حالت میں عورت پاک ہوتی ہے، اس سے انسان صحبت بھی کر سکتا ہے، وہ نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی. تو ابھی جو مسئلے یہاں پر گزرے تھے یہ صرف منتھلی جو نجاست ہوتی ہے، جو اس کا منتھلی کورس ہوتا ہے، مینسز ہے، اس کا مسئلہ تھا. بالکل یہی مسئلہ نفاس کا، بچہ پیدا ہوا. اب بچہ پیدا ہونے کے بعد رمضان کی پہلی تاریخ کو یا دوسری تاریخ کو بچہ پیدا ہوا اور عورت نجیس ہو گئی، 10 دن تک مثلا نجیس رہی، 12 تاریخ کو پاک ہو گئی. اب اگر 5 بجے روزے کا وقت ہے، 4 بجے 3 بجے کے قریب پاک ہوتی ہے اور غسل کرنا اس کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، تو واجب ہے کہ فوراً غسل کرے گی اور اگلے دن کا روزہ رکھے گی. اگر 4:45 بجے یا 5 بجنے میں 5 منٹ پہلے پاک ہوتی ہے، غسل کا وقت نہیں، تو تیمم کر کے روزہ رکھے گی. اور اگر 5 بجے کے بعد پاک ہوتی ہے تو وہ اس دن کا روزہ معاف ہے، اگلے روزے کے لیے اس کو غسل کرنا پڑے گا. اور استحاضہ کا مسئلہ تھوڑا تفصیلی ہے، اس لیے ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے، ورنہ آج میں بہت زیادہ دقت ہو جائے گی. جہاں تک جس کا تعلق ہے کہ مرد کا روزہ نجیس ہونے سے نہیں ٹوٹتا اور عورت کا ٹوٹ جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سوال یہ پوچھا گیا، آپ کو بتا دیا جائے کہ سوالات کیونکہ آج کی گفتگو کے پس منظر میں سمجھ میں آ جائیں گے کہ عورت کی جو ماہانہ نجاست ہے وہ آ گئی، جیسے ہی آ گئی ویسے ہی اس کا روزہ ٹوٹ. مرد بھی مہینے میں 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ اس کے جسم سے منی نکلتی، مرد کی منی دن میں نکل آئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، عورت کا خون نکل آیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کا جو نجاست کا سلسلہ وہ نکلا اور نکل کر فوراً ختم ہو گیا وہاں پر، اور عورت جب نجیس ہوگی تو جو ہم نے کہا کہ خون دیکھتے ہی انہیں تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ 7 دن تک چلے گا، کم از کم 3 دن تک تو یہ کنٹینیو رہے گا، اس کے بعد بھی 3 دن کے بعد بھی 4 دن تک کبھی بند رہے، کبھی بند رہے گا، کبھی کھلا رہے گا. تو چونکہ عورت کی نجاست جو ابھی شروع تو ابھی ختم بھی نہیں ہوئی، بلکہ یہ کم از کم اب 7 دن تک چلتی رہے گی، اور 7 دن تک مسلسل نجیس رہے گی، اس اعتبار سے اس کا روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا. کیونکہ اب مقصد یہ ہے کہ 12 بجے کے بعد سے لے کر 7 دن تک وہ نجاست کی حالت کے اندر رہے گی. مرد کا مسئلہ زیادہ سے زیادہ آدھے منٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آدھے منٹ میں نجس رہا اور پھر یہ پاک ہو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ سارے نجاست و طہارت کے مسائل توفیقی ہیں، اللہ نے جیسا حکم دیا اسی کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے. اب آخر کی ایک بات آ جائے، وہ یہ ہے مسئلہ کہ جو ابھی ہم نے کہا کہ غسل، اگر ہاں اب یہ بات غالباً اس بات کا پس منظر یہ تھا کہ یہ عورت کے ساتھ ایک ناانصافی ہے کہ اگر اس نے روزہ رکھا دن بھر اور 4 بجے کے قریب نجاست آ گئی تو اب یہ اس کی محنت ختم ہو گئی دوبارہ روزہ رکھنے، اور مرد اگر دن میں اس کی منی نکل آئی تو اس کا روزہ صحیح ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ عورت جب ماہانہ نجاست میں ہوگی تو اس کے روزے اس کے اوپر سے بالکل معاف ہے، روزے اس کے اوپر واجب ہی نہیں. اگر دن میں عورت کو نجاست آ گئی تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا، اور روزہ ٹوٹنے کے بعد کیونکہ نجاست کا روزہ تھا اس لیے بالکل معاف ہے، نہ اس کی قضا ہے نہ کفارہ ہے، کچھ بھی نہیں. اب ایک آخری بات یہ ہے کہ روزے ہم لوگ بہت سارے رکھتے ہیں، ایک رمضان کا روزہ ہوتا ہے، ایک اس کی قضا ہوتی ہے، ایک کفارہ ہوتا ہے، ایک منت کا روزہ ہوتا ہے، ایک سنتی روزہ ہوتا ہے، چار پانچ روزے. یہ جو مسئلہ بتایا گیا کہ اگر آپ کے جسم سے منی نکلا تو ضروری ہے کہ آپ غسل کریں اور غسل کرنے کے بعد روزہ رکھیں، یہ مسئلہ صرف رمضان کے روزے کا ہے اور قضا روزے کا ہے. رمضان کا روزہ رکھیں گے اس میں واجب ہے، اور اس کی قضا جب رکھنا چاہیں کچھ وقت واجب. لیکن اگر آپ پستی کے کفارے کا روزہ رکھ رہے ہیں، جو بھی مسئلہ آتا ہے، آپ نجس ہیں، منی نکل چکی ہے، غسل کر سکتے ہیں نہیں کریں، آپ کا روزہ صحیح ہے. منت کا روزہ رکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ آپ نجس ہو چکے ہیں، منی نکلی ہوئی ہے، وقت بھی ہے، موقع بھی ہے، گھر میں کوئی نہیں، جا کر غسل کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ نہ کریں، روزہ آپ کا صحیح. یا سنت روزہ، مستحب روزہ، آپ سنت روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں، 18 دن کا روزہ ہے، یا روزے عرفہ کا روزہ ہے، 27 رجب کا روزہ ہے، یہ بہت سارے سنت روزے. اب آپ نے دیکھا کہ 4 بجے 4:30 بجے آنکھ کھلی، اپنے آپ کو نجس پایا، غسل کر سکتے ہیں، نہ کریں، تب بھی سنت روزہ بالکل صحیح رہے. تھوڑا اور اب اس کے ساتھ یہ مسئلہ کہ بعض اوقات معین تاریخ کو روزہ ہوتا ہے، تو مرد کے لیے کوئی تاریخ شریعت میں معین نہیں ہے، آپ حضرات بھی جانتے ہیں. اور عورت کا مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ ایز اے نفاق کی پوری تفصیل سے آ جائے گا، اگر ہم جتنا بھی بتائیں گے اور آپ لوگ رہتے چلے جائیں گے، کیونکہ جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ عورت کس طرح نجس ہوتی ہے، کس طرح پاک ہوتی ہے، اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آئی. بہرحال آپ خلاصہ کر لیجیے کہ انسان کے اوپر روزہ رکھنا واجب تھا، ان 9 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب کسی شخص نے جان بوجھ کر روزہ رکھا اور جان بوجھ کر اس روزے کو توڑ لیا، روزہ رکھا اور رکھنے کے بعد جان بوجھ کر اس روزے کو توڑ لیا، جبکہ اس کو معلوم بھی تھا کہ روزہ توڑنا حرام ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ جو چیز میں استعمال کر رہا ہوں اس کے استعمال کرنے سے میرا روزہ ٹوٹ جائے، اس کے باوجود وہ روزہ توڑ لے، تو اس صورت میں اس کے اوپر روزے کی قضا تو بہرحال واجب ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسے روزے کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. البتہ اگر کسی کو مسئلہ نہیں معلوم، کسی کو آج تک مسئلہ نہیں معلوم اور اس نے جو ہے اپنا روزہ توڑ لیا، مثلا ایک شخص کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ روزے کی حالت میں اگر میں اپنے سر کو پانی میں ڈبو دوں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے، اور وہ آج تک اس سے پہلے کئی دفعہ روزے کی حالت میں جا کر سوئمنگ کر کے آ چکا ہے، اب اس کو یہ پتا چلے تو اس کے جتنے روزے پہلے والے ہیں وہ یقیناً سب کے سب ٹوٹ جائے، اور ان کی قضا اس کو کرنا پڑے گی، لیکن اس کے بعد اسے اس کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا. تو جان بوجھ کر اگر کوئی روزہ توڑے، یہ جانتے ہوئے کہ فلاں چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو قضا بھی رکھنا ہے اور کفارہ بھی دینا ہے. اگر اس کو مسئلہ نہیں معلوم تھا اور مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اس نے روزے کی حالت میں کوئی غلط کام کر لیا، آج اس کو پتا چلا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر صرف قضا ہے، روزے کا کفارہ نہیں، صرف ایک کے بدلے ایک روزہ رکھے گا. البتہ اس نے شیر حرام دیا ہے کہ مسئلہ کیوں نہیں پوچھا تھا اور گناہ تھا. یہاں پر بتا دیا جائے کہ آقا خمینی کے نزدیک اگر کوئی شخص مسئلہ سیکھ سکتا تھا اور اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، تو ان کے نزدیک ایسے شخص کو سزا بھی رکھنا پڑے گی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا. ایسے جاہل کے لیے ان کی معافی نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ احتیاط والی کا ہے. اب ہم کفارے کی وصول شروع کرتے ہیں کہ کفارے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ جو آپ نے چھوڑا ہے یا توڑا ہے، اس روزے کو تو آپ رکھیں گے اس کے بدلے میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فائن بھی آپ کے اوپر آئے گا، اور وہ فائن یہ ہے کہ یا تو ایک غلام کو آزاد کریں، یا 7 روزے قید در قید متواتر آپ رکھیں، اور یا پھر 7 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. کھانا کھلانے کے 2 طریقے ہیں، یا تو ان کو کھانا دے دیجئے اور گھر یا ان کو گھر میں بلا لیجئے، اور یا پھر یہ کہ ہر ایک کو ایک مل یعنی تقریباً 14 چٹان کے قریب ہر ایک کو غذا پہنچا دیجیے، آٹا دے دیجیے، چاول دے دیجیے، روٹی دے دیجیے، کوئی چیز دے دیجیے، پکا کر یا بغیر پکی. تو 7 مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یا تو لا کر کھلائیے اتنا کہ پیٹ ان کا بھر، اور یا پھر آپ ان کو ہم میں سے ہر ایک کو 14 ٹھکان غذا ان کے حوالے کر دیں، تو یہ بھی آپ کے لیے کام. اور اگر کوئی شخص روزہ چھوڑنے کے بعد قضا اس کو کرنا واجب، لیکن کفارے کی گنجائش نہ ہو، مثلاً ایک بوڑھا شخص، غلام آج کل آزاد نہیں کیے جا سکتے، بوڑھا شخص ہے، 7 روزے متواتر نہیں رکھ سکتا، اور اتنی ماری حالت نہیں کہ 7 مسکینوں کو کھانا دے، یا ایک جوان شخص اور اس نے 15 سال تک مسلسل روزے نہیں رکھے، اب جو اس کو قضا کرنا ہے، اب جو اس کو خیال خوف خدا پیدا ہوا، آخرت کے بارے میں خیال آیا، قبر کے بارے میں اسے یاد آیا، تو اب وہ یہ چاہتا ہے کہ جو گناہ میں نے کیا اس کا میں ازالہ کروں، تو اب جتنے روزے چھوڑے ان کی تو قضا کرنا ہے، لیکن کفارے کا یہ مسئلہ ہے کہ غلام آزاد نہیں کر سکتا، ہر سال کے 3 روزوں کے حساب سے 15 سال کے تقریباً 450 کے قریب روزے بنتے ہیں، اب اگر ہر روزے کے بدلے میں 500 روزوں کے بدلے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے تو اتنی حیثیت نہیں، 60 کفارے کے روزے رکھے اتنی طاقت نہیں. تو اب ہر وہ شخص کفارہ ابھی نہیں دے سکتا، اتنے سارے روزے نہیں رکھ سکتا، جتنی حیثیت ہے اتنی حیثیت کے مطابق ہر روزے کے بدلے میں کفارہ دے. 500 روزے اس نے چھوڑے ہیں، 500 روزوں کے مقابلے میں 500 روزوں کے بدلے میں کفارہ دے دے اور استغفار بھی کرتا ہے. علماء نے کہا ہے کہ 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لے، لیکن اگر ایک مرتبہ بھی استغفر اللہ پڑھ لے گا تو یہ کافی ہوگا، اس کا کفارہ اتر جائے. ہاں جب کبھی حیثیت ہو جائے، اتنا پیسہ آ جائے، اتنی طاقت ہو جائے تو پھر اس صورت میں دوبارہ کفارے دینا. اب یہ مسئلہ یہاں پر کہ جو 60 روزے آپ کو رکھنا ہے پے در پے ایک روزے کے بدلے میں، وہ مسلسل رکھے جائیں یا بیچ میں گیپ دے سکتے. جو 60 روزے پے در پے رکھے جاتے ہیں اس کے اندر اس کا خیال رکھا جائے کہ پہلے 31 روزے مسلسل رکھنا، ایک دن کا گیپ بھی نہیں دینا، اور اس کے بعد جو 29 روزے بچیں گے ان کے اندر آپ کی مرضی، ایک ساتھ رکھیں، ایک ایک دن کے وقفے سے رکھیں، ایک ایک ہفتے کے وقفے سے رکھیں، اس میں اجازت. لیکن پہلے 31 روزے آپ کو مسلسل اور متوازن رکھنا پڑیں. اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ 60 روزے رکھنے کا ارادہ کریں اور روزہ رکھنا شروع کریں کفارے کا، تو اس کا خیال رکھیے کہ بیچ میں کوئی دن ایسا نہ آ جائے کہ جس میں روزہ رکھنا حرام ہوتا، اور وہ دن ہے بقرعید کا اور عید کا. اگر آپ نے کفارہ رکھنا اس طرح سے شروع کیا، مثلا رمضان آج ختم ہو، رمضان میں آپ نے واضح نصیحت کی باتیں سنی، آپ کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اگلے ہی دن سے روزہ رکھنا شروع کر دوں کفارے کا، تو اگلا دن عید کا دن ہے، اس دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. بقرعید میں یہ مسئلہ بہت دیکھ آ سکتا ہے کہ آپ نے فرض کیجیے کہ 25 یا 30 جس حد سے روزہ رکھنا شروع، 15 روزے کے بعد ایک دم سے بقرعید آئے، آپ نے پہلے خیال نہیں کیا تھا، ایک دم سے بقرعید آ گئی. اب جو ہے اگر بیچ میں کوئی ایسا دن آ گیا کہ گیپ پڑ جائے اور کوئی مجبوری نہ ہو، بغیر کسی مجبوری کے گیپ آ گئے، آپ روزہ نہ رکھ سکے، یا یہ کہ بیچ میں بقرعید وغیرہ آ گئی، تو جتنے روزے آپ نے اب تک رکھے ہیں سب بیکار کریں. اب دوبارہ نئے سرے سے آپ کو رکھنا پڑیں گے اور 31 کی تعداد کو پورا کرنا پڑے گا. بس مہاراج یہ مسئلہ اتنا تو یقین ہے کہ کوئی ایسا جری پاکستان میں موجود نہیں ہے کہ جو ایک روزے کے بدلے میں 60 روزہ رکھنے کو تیار ہو. اگر اتنا ہی تیار ہوتا تو اس ایک روزے ہی کو وہ کیوں چھوڑتا. لیکن بہرحال پھر بھی مسئلہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایسے صاحب ایمان موجود ہیں. تو اب بیچ میں ایک دن کا گیپ بھی نہیں آنا چاہیے. اگر آ گیا 31 روزوں میں آ گیا تو جتنے روزے مثلاً فرض کیجیے 25 روزے رکھے، 26 دن بقرعید پڑ گئے اور وہ 25 کے 25 روزے بیکار چلے گئے، اب جو آپ رکھیں گے دوبارہ نئے سرے سے آپ روزہ رکھیں. لیکن اگر مجبوری کی وجہ سے کوئی گیپ آ گیا، مجبوری کیا ہے؟ عورت کے لیے مجبوری یہ ہے کہ اس کو حیض آ گیا، 31 روزے رکھنا ہے یعنی ایک مہینے سے زیادہ، اور مہینے میں ایک مرتبہ عورت ضرور نجس ہوتی ہے، اس نے کفارے کے روزے رکھنا کیوں کیے؟ ایک دم سے اسے حیض آ گیا بیچ میں، تو یہ ایک مجبوری. بچہ پیدا ہو گیا اور اس کے بعد خون آنے لگا، یہ ایک مجبوری. یا انسان بیمار پڑ گیا، جتنے روزے رکھے 10 دن 15 دن 25 دن، اس کے بعد ایک دم سے وہ بیمار پڑ گیا اور اب 4 دن 6 دن 8 دن 10 دن اس کی طبیعت خراب ہے. یا کوئی بہت ہی ضروری سفر اس کو پیش آ گیا، سفر واجب مصلحت کے اوپر اس کو جانے کی تاریخ آ گئی، حج سرٹیفکیٹ وغیرہ آ گیا، جانا ضروری. ایسی صورت کے اندر اگر کوئی مجبوری آ گئی تو اب بالکل صحیح ہے، جب مجبوری ختم ہو جائے تو آگے سے روزے رکھنا شروع کر دیں. اب تک 25 رکھے تھے، آج بیمار ہو گئے، جب صحیح ہوں گے تو 26 روزے سے آپ دوبارہ سلسلے کا آغاز کر دیں. 31 پیدا اور اب جو مسئلے آ رہے ہیں کفارے کے، یہ بہت زیادہ اہم مسئلے اور یہ بہت پیش آتا ہے کہ مثلاً اگر آپ نے کھانا کھا لیا دن میں روزہ توڑ لیا اور پھر 2 گھنٹے بعد پھر کھانا کھایا، تو 2 مرتبہ آپ نے کھانا کھایا ہے، 2 کفارے دینا ہے. یہ ایک دن آپ نے 1 گلاس پانی پیا، 15 منٹ کے بعد پھر پانی پیا، 1 گھنٹے بعد پھر پانی پیا، 3 مرتبہ آپ نے پانی پیا، تو 3 کفارے دینا ہے، یہ ایک دینا ہے. یہ ساری گفتگو آئے گی اور انتہائی اہم گفتگو ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اب تک کچھ روزے چھوڑے ہیں اور اب یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ازالہ کریں، تاکہ جب قبر میں جائیں تو قبر کی وہ سائٹ خالی نہ ہونے پائے کہ جس سائٹ پر روزہ آ کر اس طرف کے عذاب کو بچا جائے. دوسرے محمد گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو قرآن کی اس آیت پر جاری تھی کہ جتنا بھی انسان زور لگا لے، جتنا بھی انسان تصورات کو قائم کرے، جتنا بھی انسان یہ سوچے اور یہ خیال کرے کہ میں یہ عمل انجام دوں، وہ عمل انجام دوں، یہ نیکی کا کام کروں، وہ نیکی کا کام کروں، لیکن تقویٰ اس کے پاس نہ ہو، تو یہ تمام تر کوشش، یہ تمام تر محنت بیکار ہے. کیونکہ قرآن کریم نے صاف اور واضح الفاظ میں اعلان کر دیا کہ جنت جو ہے اعدت للمتقین صرف اور صرف متقی کے لیے بنائی گئی, اور غیر متقی کسی بھی صورت کسی بھی حالت چاہے کتنا بھی بہتر عمل کرنے والا کیوں نہ جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, نیک عمل اگر قبول بھی کیا جائے گا تو صرف اور صرف متقی کا نیک عمل قبول کیا جائے گا. اسی لیے باوجود اس تعریف کے جو پیغمبر یہ فرما رہے کہ نوشیروان عادل اور عدل کرتا تھا کہ جو پیغمبروں کی صفت, لیکن متقی نہ تھا اس لیے وہ جنت میں تو نہیں جا سکتا, جہنم ہی میں رہے گا, یہ دوسری بات ہے کہ عذاب جہنم اس پر سے ہٹا دیا جائے. باوجود اس کے کہ ابی ابن حاتم حاتم تائی کا بیٹا امیر المومنین کا انتہائی قریبی ساتھی, جب امیر المومنین کے قریب پہنچے تو امیر المومنین نے اس کی بات کو یاد کیا کہ ہاں حاتم سخی تھا اور سخاوت انبیاء کا طریقہ ہے, وہ ہمارے طریقے پر عمل کرتا تھا, لیکن متقی نہ تھا اس لیے جنت میں تو نہ جائے گا, رہے گا جہنم. یہ دوسری بات ہے کہ اس کے عذاب کو خفیف اور کم کر لیا جائے. تو صرف اور صرف متقی ہی کے لیے جنت بنائی گئی, اور غیر متقی کتنا ہی بہتر کتنا ہی عمدہ کام کرے کسی بھی اعتبار سے وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا. اور تقوی کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کبھی مستحبات کو انجام نہ دے اس طریقے سے کہ واجبات کو چھوڑنا پڑے, انسان کبھی بھی ایسے مکروہ سے بچنے کی کوشش نہ کرے کہ جس کے نتیجے میں اسے پہلے حرام کا ارتکاب کرنا پڑے. یقیناً مستحبات کی بہت زیادہ تاکید آئی, مستحبات کا بہت ہی زیادہ ثواب روایتوں میں لکھا ہے, مسجد کریں گے تو اتنا ثواب ہے, امام بارگاہ بنائیں گے تو اتنا ثواب ہے, مسجد کی تعمیر کریں گے تو اتنا ثواب ہے, ایک آنسو کا قطرہ محبت اہل بیت میں آنکھوں سے نکلے تو اتنا ثواب ہے, پناہ دعا پڑھیں گے تو اتنی مصیبتیں دور ہو جائیں گی, پناہ حدیث کا ورد کرتے رہیں گے تو پریشانیاں دور ہوتی رہیں گی. یقیناً تمام مستحبات جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوں کہ پہلے انسان واجبات کو انجام دیتا ہو, جب تک کہ واجبات کو انجام نہ دیں گے اس وقت تک کسی بھی سنت کام کا کسی بھی مستحب کام کا ثواب نہیں ملے گا. آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہوں گے اور آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ اکثر اداروں کے اندر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ ملازم ہیں, آٹھ گھنٹے کی آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ آٹھ گھنٹے ڈیوٹی انجام دیں تو آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی, اور اگر ڈیوٹی انجام دینے کے بعد آپ بیٹھ کر اوور ٹائم کرنا چاہیں تو اوور ٹائم کیجیے اور آپ کو دگنے پیسے اب ملیں گے ہر گھنٹے کے بدلے. تو آپ اپنی ڈیوٹی کو انجام دیں جس کے لیے آپ کو ملازم رکھا گیا ہے تو آپ کو اس کی تنخواہ ملے گی, لیکن اس کے بعد اگر آپ آٹھ ہی گھنٹے اوور ٹائم کرتے ہیں تو آپ کو دگنے اس کے پیسے مل جائیں گے. یہ طریقہ اکثر اداروں میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ فرض کیجیے ایک شخص ایک دن جو اس کی ڈیوٹی کا دن ہے اس دن وہ چھٹی کرتا ہے, کیشمن لیو لے لیتا ہے اور چار بجے دفتر ختم ہونے کا وقت ہے اس پر پہنچتا ہے کہ میں اوور ٹائم کرنے کے لیے پہنچا ہوں, اب مجھے ڈبل تنخواہ کے ساتھ یا ڈبل معاوضے کے ساتھ بٹھایا جائے تو دن بھر کی چھٹی کر چکا ہے, اب اسے اوور ٹائم کرنے کا حق نہیں ملے گا. یہی مسئلہ شریعت کے اندر بھی آ جاتا ہے کہ پہلے اپنے واجبات کو انجام دیجیے, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے, آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, اس کو انجام دیجیے, اس کے بعد آپ سنت کام بیٹھ کر کریں, ماتم کریں, مسجدیں پڑھیں, مسجد میں جائیں, امام بارگاہ تعمیر کرائیں, یقیناً آپ کو دگنا ثواب ملے گا, لیکن تب جب آپ پہلے اپنی ڈیوٹی کو انجام دے چکے ہیں. لیکن اگر آپ نے واجبات میں تو کیجول لیو لگائی, چھٹی لے کر گھر میں بیٹھ گئے اور بعد میں پہنچے کہ مجھے دگنا اوور ٹائم چاہیے, تو وہ کیسے مل سکتا ہے جب تک کہ آپ پہلے اپنے فرض کو انجام نہ دے چکے ہیں. تو حقیقت اسی چیز کا نام تقویٰ ہے, اسی حقیقت کو سمجھ لینے کا نام تقویٰ ہے کہ انسان پہلے واجبات کو انجام دے اور اس کے بعد مستحبات کی طرف جائے, انسان پہلے حرام سے بچے اس کے بعد مکروہات سے بچنے کی کوشش کرے, اور جب تک کہ اس چیز کے اوپر انسان کا عمل نہ ہو اس وقت تک انسان کسی بھی اعتبار سے یہ خیال نہ کرے کہ میں جنت کے اندر جا سکتا ہوں. خدا رحم الراحمین ولا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, یہ حکم اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ جنت ملے گی. آپ خدا کی رحمت پر امید لگائیے, خدا عذاب کو کم کر سکتا ہے, لیکن جنت اس وقت تک نہیں جب تک کہ آپ کے پاس تقویٰ موجود نہ ہو. اور یہ یاد رکھیے کہ بعض اوقات ایک معمولی سا عمل, بعض اوقات ایک معمولی سا فعل انسان کی تمام تر عبادتوں کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے. شیطان کہ جو معلم الملکوت تھا, شیطان جس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ آسمانوں میں وہ پہلا شخص ہے کہ جس کے لیے خاص کرسی تیار کرائی گئی تھی تاکہ وہ اس کے اوپر بیٹھے اور تمام فرشتوں سے جدا رہے, ان کا سردار قرار پائے, لیکن ایک غلطی کر بیٹھا. وہ غلطی یہ تھی کہ اللہ کے نائب رسول کے اوپر اعتراض کر بیٹھا کہ نہیں, میں تو اسے سجدہ نہیں کروں گا, یہ مٹی سے بنا ہوا ہے, میں آپ ہوں. ایک جملہ اس نے اعتراض کا نکالا اور اس کی تمام تر عبادتوں کو تباہ کر دیا گیا، اس لیے کہ یہ عبادتیں بغیر تقوی کی ہو گئی جب خدا ہی کے فعل پر اعتراض کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے یہود اور عیسائی، جن کے بارے میں روایتیں یہ ہیں جو مسلمانوں سے ہزار ہزار گنا زیادہ عبادتیں انجام دیتے تھے، تمام تر تمام زندگی شہروں کو چھوڑ کر خیابانوں میں چلے جاتے تھے، رزق حلال کے سوا کوئی لقمہ ان کے منہ میں نہ جاتا تھا، عبادت الہی کے سوا کوئی کام نہ تھا سوائے خدا کی مقدس کتابوں کی تلاوت کے، کوئی لفظ ان کی زبان سے نہ نکلتا تھا۔ لیکن جب ظہور پیغمبر ہوا اور انہوں نے انہیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو ان کی تمام تر عبادتیں بیکار ہو گئی، ان کی تمام تر محنتوں کے اوپر پانی پھر گیا، اس لیے کہ جب اللہ کے نمائندے کو نہ مانا تو تقویٰ رہا تو کیسے رہا۔ اور اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں کہ اکثر ہمارے اپنے ماحول کے اعتبار سے یہ بات اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ مومنوں کے مقابلے میں غیر مومنوں کے اندر عبادت کا جذبہ کچھ زیادہ ہی نظر آنے لگا ہے، کہ مسجدیں بھی بھری ہوئی ہوں گی تو انہیں کی، رمضان کے دنوں میں فاقہ ہوگا تو انہیں کا، اس لیے کہ ہمارے لیے تو معاملہ بہت ہی آسان ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کربلا کے اندر نماز اور روزہ سب شہید ہو گیا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے نماز اور روزہ کرنے کی، نماز تو حسین پڑھ گئے اب ہم کیوں نماز پڑھیں، یا یہ کہ اگر کچھ زیادہ ہی انسان بے باک ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ یہی وہ نماز ہے جس میں میرے پہلے امام کو شہید کیا گیا، یہی وہ نماز ہے کہ جس میں میرے تیسرے امام کو شہید کیا گیا، اس لیے میں تو ایسی نماز نہیں پڑھنا چاہتا۔ تو بہرحال ہمارے لیے تو ہر چیز کربلا کے اندر شہید ہو گئی ہے، تو لیکن دوسرے جو غیر مومن ہیں عبادت کا شوق ان میں زیادہ ہے، لیکن اس تمام تر شوق عبادت کے باوجود کیونکہ تقویٰ نہیں اس لیے عبادت ٹھکرا دی جائے گی، کیونکہ خدا کو مانا، رسول کو مانا لیکن رسول کے نائب امام کو نہیں مانا، اس لیے ان کی یہ تمام تر عبادت بیکار ہو جائے گی۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، امام جعفر یہ شیطان یہود و عیسائی اور غیر مومنوں کی عبادتوں کے ٹھکرائے جانے کا سلسلہ اس ایک حدیث سے بڑھتا ہے کہ جس طرح خدا کو مانا، خدا کے نائب رسول کو نہ مانا، عبادت بیکار، خدا کو مانا، رسول کو مانا، ان کے نائب امام کو نہ مانا، عبادت بیکار۔ اب ہمارے امام ہی اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یاد رکھو، انی جعلتہ علیکم حاکما، جتنے بھی یہ مجتہدین کرام ہیں، انی جعلتہ، میں انہیں قرار دیتا ہوں، علیکم حاکما، تمہارے اوپر حاکم، میں انہیں حاکم بنا رہا ہوں، وَالرَّادُّ عَلَيْهِمْ كَالرَّادِّ عَلَيْنَا، وَالرَّادُّ عَلَيْنَا كَالرَّادِّ عَلَى اللَّهِ، وَالرَّادُّ عَلَى اللَّهِ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ وَهُوَ فِي جَهَنَّمِ۔ یاد رکھو، جس نے ان کے احکامات کو ٹھکرایا اس نے ہمارے احکامات کو ٹھکرایا، اور جس نے ہمارے احکامات کو ٹھکرایا اس نے خدا کے احکامات کو ٹھکرایا، جس نے خدا کے احکامات کو ٹھکرایا وہ شرک کی حدود کے اندر داخل ہو کر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنے کا مستحق قرار پایا۔ تو امام کس حد تک ان کے مقام کو لے جا رہے ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھائیے، خدا کو مانا، رسول کو نہ مانا، تمام عبادتیں بیکار، رسول کو مانا، نائب رسول امام کو نہ مانا، تمام عبادتیں بیکار، امام کو مانا لیکن نائب امام حاکم شرع حاکم وقت مجتہد جامع شرائط کو نہ مانا، تو اسی طریقے سے تمام تر عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ اور چونکہ ہماری اس تمام تر پروگرام 120 یا 121 میں ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو خدا ہم سے جانتا ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں، اس لیے بدر جائے مجبوری ہم نے اس موضوع کے اوپر گفتگو کا آغاز کیا۔ اگر سے پہلا فقرہ جو سننے میں آیا وہ یہی تھا کہ اچھا اب یہ دینی پروگرام بھی سیاسی پروگرام بن گیا ہے، ہمیں تو یہ توقع نہ تھی، لیکن کیونکہ 120 ہفتے کی محنت صرف ایک آپ کے اس فقرے کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہے کہ ہم تو آقا خمینی کو نہیں مانتے، نائب امام اتنا ظالم نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کا قتل عام شروع کرا، ہماری محنت نہیں، ہم میں سے وہ لوگ کہ جو سیدھے راستے پر آ چکے ہیں یا پہلے سے چل رہے تھے، ان کا یہ ایک فقرہ ان کی تمام زندگی کی عبادت کو ختم کر دے گا، اور نہ صرف یہ کہ عبادت کو ختم کرے گا بلکہ علی حد شرک باللہ خود حد کے اوپر لے جائے گا کہ جو شرک کی حد ہے، اس لیے یہ دینی فریضہ بن جاتا ہے کہ اس حقیقت سے آگاہ کیا جائے کہ ہم جس طرح سے امام کے کسی حکم پر اعتراض نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے نائب امام کے کسی حکم کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں۔ آج ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نائب امام اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ قتل عام کرا دے، اگر ہمارے امام ہوتے تو کبھی قتل عام نہ کراتے۔ اور اس وقت ایک روایت پوری طریقے سے سمجھ میں آ گئی، جب لوگوں نے یہ اعتراض کیا تو ایک روایت پوری طریقے سے سمجھ میں آ گئی، روایت پر ایمان پہلے بھی تھا لیکن بات اتنی واضح نہ تھی، یہ اعتراض سن کر بات بالکل واضح ہو گئی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اعتراض کرنے والے کون ہیں، ایسے لوگ ہیں جو نماز شب تک کے عادی ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو سال میں کوئی بھی بہتر تاریخ بغیر سنت روزے کے نہیں چھوڑتے، ایسے لوگ ہیں جو قوم زکات کفارات اپنی ہر قسم کی مالی چیز عبادت کو نکالتے رکھتے. وہی تمام لوگ جو شیعان خالص ہیں مجالس میں آگے آگے مسجد میں آگے آگے جلوس میں آگے آگے لیکن نائب امام پر اعتراض کرتے ہیں. روایت یہی ہے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو جتنا قتل غیر مومنوں کا کیا جائے گا اتنا ہی قتل مومنوں کا کیا جائے گا, کیونکہ اکثر مومن امام پر یہ اعتراض کریں گے کہ یہ تو ہمارے امام میں نہیں ہے, ان کے آنے کی کیا ضرورت تھی, امام کی امامت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے. اس کی وجہ صرف یہی ہوگی کہ امام کی تلوار اسی طریقے سے گردنوں پر چل رہی ہوگی تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہی شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. آج لوگ کہتے ہیں نائب امام اس طرح قتل نہیں کر سکتے, روایتیں اٹھا کر دیکھیے خود ہمارے امام بھی اسی طریقے سے لوگوں کو آ کر قتل کریں گے. اس لیے کہ جب تک کہ ظلم کو اور ظالم کو ختم نہ کیا جائے کبھی بھی مظلوم کو اس کا حق نہیں دلایا جا سکتا ہے. اور اس موقع کے اوپر ایک بہت ہی اچھا فقرہ جو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ جب یہی کچھ ہمارے مولا نے شروع کیا تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ آپ ایسا نہ کیجیے, آپ ایسا نہ کیجیے, ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں ٹھہر جائیے. اس طریقے سے آپ نے جو تین جنگیں برپا کی آج تک یہ اعتراض مولا کی ذات پر ہے کہ امیر المومنین کے زمانے میں جنگ جمل جنگ صفین جنگ نہروان میں لاکھوں آدمی قتل کیے گئے اور پہلی مرتبہ مسلمان کی تلوار مسلمان کے گلے پر چلنے لگی. یہ اعتراض آج تک دشمنا رہے ہیں لبید کرتے ہیں اور وہی اعتراض ہم نے بھی سیکھا اور اسی طریقے سے اس کو استعمال کرنے لگے. تو مولا نے ایک فقرہ کہا نہج البلاغہ میں اور فقرہ یہ تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تمہارا امام ہوں یا تم میرے امام ہو, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم مجھے مشورہ دیتے ہو یا میرا یہ فرض ہے کہ تمہیں مشورہ دوں. اور بالکل یہی مسئلہ ہے اس وقت آقا خمینی کا, سمجھ میں نہیں آتا کہ آقا خمینی حاکم شرع ہیں یا ہم ان کے حاکم بن گئے ہیں. وہ جو کچھ بھی کرے جب قول امام پر اعتراض کا حق ہمیں نہیں ہے اسی طریقے سے نائب امام کے فعل پر بھی اعتراض کا حق ہمیں نہیں ہو سکتا ہے. وہ جو کچھ کر رہا اگر اپنی ذاتی منفاد کے لیے کر رہا تو بات بالکل صحیح ہے. آپ یہاں پر بیٹھ کر ایران کے حالات کے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں. غور کرنے کی جگہ ہے کہ ایران کے اندر کہ جہاں اس وقت تمام تر مومن نہیں ہے, کمیونسٹ بھی موجود ہے, بہائی بھی موجود ہے, پارسی بھی موجود ہیں, وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جو شاہ کے وفادار ہیں, وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جو ساواب کے رکن تھے ساواب کو توڑ دیا گیا لیکن اس کے تربیت یافتہ اراکین ایک لمحے کے اندر ہوا میں تو غائب نہیں ہوئے, وہ سب کے سب اسی ایران کے اندر موجود ہیں اور وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. کوئی چھوٹا سا بہانہ مل جائے تو اسے بڑا کرنا چاہتے ہیں. کردستان میں بغاوت ہوتی ہے تو اتنا بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے یہ لگے کہ آج ہی آقا خمینی کا تمام تر اقتدار ختم ہو رہا ہے. ترکمان بغاوت کرتے ہیں, معمولی سے بغاوت تو اس کو بڑھایا جاتا ہے. ایران کے اندر چند ہزار عورتیں سڑکوں پر نکلتی ہیں تو ایسا بتایا جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا انقلاب آ گیا ہے. آیت اللہ طالقانی اور آقا خمینی میں کوئی اختلاف نہیں لیکن آیت اللہ طالقانی تہران سے قم جاتے ہیں ملاقات کے لیے تو تہران میں ان کی عدم موجودگی کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہیں جا کر روپوش ہو گئے ہیں. وہ تمام لوگ جو موقع کی تلاش میں ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے موقع فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن اس کے اوپر آپ غور کیجئے کہ سوائے عبیدہ کے باقی اتنے سارے لوگوں کو مارا گیا لیکن کسی چیونٹی نے بھی کیوں نہیں کی اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا کسی کو ذرہ برابر بھی موقع نہ مل سکا. سو سے زیادہ جنرل یا سو سے زیادہ اعلیٰ عہدیدار مارے جائیں, اگر ذرا بھی لوگوں میں اشتعال ہوتا, اگر ذرا بھی لوگوں میں بے چینی ہوتی تو یقیناً ایک چھوٹا موٹا ہنگامہ ہو جاتا. جب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر 25 اور 30 ہزار کے جلوس نکل گئے اس لیے کہ ابھی کئی دشمنان خدا اور دشمنان امام ایران میں ہیں تو جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکل گئے ایک جلوس کس بات کے اوپر بھی نکل سکتا تھا لیکن ہر بات کے جلوس نکالا گیا آقا خمینی کے خلاف. یہ وہ واحد چیز تھی کہ جس کے حق میں کوئی جلوس نہیں نکالا جا سکا, اس لیے کہ تمام تر ایران کی عوام اس ایک بات پر متفق اور متحد ہے کہ یقیناً یہ واجب القتل ہے. اور قرآن کی یہ آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جو خطاب ہوا کہ لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون, یاد رکھو اگر تم تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہو, قرآن کی آیت کی تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہمیشہ مظلوم کا بدلہ لو کیونکہ لکم فی القصاص حیات, ہمیشہ مظلوم کا بدلہ لینے کے اندر کسی نہ کسی کو نئی زندگی ضرور ملے گی. یا اولی الالباب ذرا غور کرو, سورہ حج کے اندر ارشاد ہے کہ اذن للذین یقاتلون ما اذلوا, وہ تمام لوگ جن کے اوپر ظلم کیا گیا ان کو یہ حق حاصل ہے کہ جب ان کو موقع ملے تو وہ قتال کریں اور ظالموں کا اس دنیا سے خاتمہ کریں. یہ ایک ذمہ داری ہے, ان کے اوپر فرض تھا کہ اس کے اوپر عمل کریں. گزشتہ ہفتے جو ایک بات آ گئی تھی اس کا ایک واقعہ رہ گیا تھا یہ واقعہ بیان کر کے ہم اپنی گفتگو کو نئے نحو پہ لاتے ہیں کہ جب یزید ملعون اس دنیا سے رخصت ہوا، جہنم واصل ہوا، تو اس کے تمام تر ساتھی کونوں میں منہ چھپائے ادھر ادھر فرار ہونے لگے. سب سے زیادہ حیران و پریشان شمر ملعون تھا. تو ایک روایت کے اندر جو تاریخ کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے دیکھا شمر ملعون کو کہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا اور بیٹھ کر ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، کسی نے اس سے کہا کہ عائشہ تو نماز کیوں پڑھتا ہے، تیری نماز تو قطعاً قبول نہیں ہوگی، تو نے اتنی عظیم ہستی کا خون بہایا ہے کہ جس سے بڑھ کر اس وقت اس دنیا میں کوئی ہستی نہ تھی. تو شمر نے وہی جواب دیا. اور کیجئے، یہ شمر ملعون کا جواب ہر کتاب میں، وہی جواب شمر ملعون کا کہ جو آج ہر محب اہل بیت کی زبان پر ہے. کتنا بڑا تضاد، کتنا بڑا اختلاف. محب اہل بیت تو وہ ہونا چاہیے کہ جو اپنی ہر بات کی تعریف میں قول امام یا قول اہل بیت پیش کرے، لیکن آج محب اہل بیت وہ ہے کہ جو اپنی بات کی تعریف میں شمر ملعون کا قول پیش کرتا ہے. شمر ملعون نے کہا کہ میرا حسین کے قتل سے کیا واسطہ تھا، حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا، میں نے تو صرف خاتم وقت کے حکم کی اطاعت کی تھی، وہ جانے اور خدا جانے، میرا اس کے اندر کوئی کسی قسم کا دخل نہیں. اور آج بھی ہر محب اہل بیت یہی کہتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے، انہوں نے حاکم وقت کے حکم کی اطاعت کی تھی. تو کیا جدید ایک محب اہل بیت ہو سکتا ہے کہ زبان سے، اسی زبان سے جس سے علی علی کرتا ہے، اسی زبان سے وہ قاتلان علی اور قاتلان امام کی باتوں کو بھی اپنی تائید کے اندر لے کر آتا ہے. تو یاد رکھیے کہ ظالم کے اوپر رحم پانا کہ مظلوم کے حق میں ایک اور بڑا ظلم ہے کہ جو ہم سب کے سب کرتے رہتے ہیں. اور بات گھوم پھر کر آتی ہے کہ آقا خمینی معافی کیوں نہیں دیتے ہیں. تو اس مقام پر تھوڑا سا تذکرہ یہ ہو جائے کہ یقیناً توبہ کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور توبہ خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. توبوا الی اللہ جمیعا لعلکم تفلحون، توبوا الی اللہ جمیعا یا ایھا الذین آمنوا لعلکم تفلحون. اے ایمان لانے والوں، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. تو شرط لگائی توبہ کی کہ ایمان لانے والا اگر توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی، اور غیر مومن اگر توبہ کرتا ہے تو قطعاً اس کی توبہ قابل قبول نہ ہوگی. تو پہلی بات یہ کہ مارے جانے والوں میں اکثریت ان کی ہے کہ جو مومن نہ تھے بلکہ بہائی تھے یا کسی اور عقیدے اور نظریے کے ماننے والے تھے. اور توبہ کے اندر بھی شرط ہے، ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ عذاب یا خوف کو دیکھ کر توبہ نہ کی گئی. توبہ تو فرعون بھی کر رہا تھا کہ جب بیج سمندر کے اندر ڈوب چکا ہے، گلے گلے پانی آ چکا ہے، اس وقت کنارے کی طرف دیکھ کر کہتا جا رہا ہے کہ آمن نہ رب بھی موسا و ہارون، ہاں میں ہارون اور موسا کے رب پر ایمان لایا، لیکن خدا نے اس کی توبہ کو ٹھکرا دیا، اس لیے کہ موت کو سامنے دیکھ کر ایمان لایا کہ توبہ قابل قبول نہ ہوگی. جب تک ہم نے توبہ کا وقت دیا اس وقت تک توبہ نہ کی، اب توبہ کرتے ہو. اور آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگا کہ آقا خمینی جس دن ایران کے اندر آئے تھے تو قدم رکھتے ہی یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے پہلے کی باتیں معاف کی جا سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آج کے بعد اب مزید کوئی ایسا ظلم نہ کیا جائے اور مزید کسی بھی شخص کو قتل نہ کیا جائے. تو معافی کا اعلان کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کہ جنہوں نے اس اعلان کو مذاق میں ٹال دیا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں اور ہمیں، ہم جو جنرل ہیں، ہمیں یہ معافی دینا چاہتے ہیں، مظالم کو جاری رکھا. تو توبہ کا اور معافی کا وقت خود اپنے ہاتھ سے کھویا ہے. اب ہمارے پاس کہنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں. یہ نہ سمجھیے کہ ہر ایک کو قتل کیا جا رہا، پوری فوج اب بھی موجود ہے، تمام سرکاری دفاتر میں کام ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پر کوئی تقدیر نہیں ہوئی، لوگوں کو نہیں نکالا گیا. وہی لوگ کہ جنہوں نے اس وقت معافی مانگ لی تھی، وہی لوگ ابھی کام کر رہے، ان کے قصور معاف کیے جا سکتے ہیں. لیکن آخری وقت کی توبہ خود امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ مشہور واقعہ ہے، لیکن یہی ہماری بدقسمتی ہے، یہ شیطان کا الجھاوا ہے کہ واقعہ آنکھوں کے سامنے ہے لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے. ہمارے امام کا بھی زمانہ ہے اور متوکل عباسی کا بھی دور. دربار خلافت کے اندر مجرم کو لایا جاتا ہے، متوکل عباسی مجرم کو دیکھتا ہے اور پہلا سوال یہ کرتا کہ اس شخص کا کیا قصور. جواب ملا کہ اس نے ایک مسلمان عورت سے زنا مبتنا کیا، یعنی ایک مسلمان عورت سے زنا کیا کہ جس کا شوہر موجود. یہ حکم سنتے ہی تمام علماء نے کہا کہ ہر وہ غیر مسلم اس اسلامی مملکت کے اندر جزیہ دے کر بہتا ہے، اگر کسی مسلمان عورت سے زنا کرے تو واجب القتل، متفقہ فتویٰ ہے تمام فقہوں میں، تو اس کے قتل کا حکم صادر کر دیا جائے. ایک مرتبہ فوراً اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں. اور مسلمان ہونے کے اندر یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ الاسلام ینجبر ما قبلہ، اسلام اپنے سے پیچھے بھی تمام باتوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک غیر مسلم اگر قتل کر کے بھی مسلمان ہو رہا ہے تو وہ گناہ معاف ہو سکتا ہے. تمام زندگی زنا کرتا رہا مسلمان ہوا, گناہ معاف ہو سکتا ہے. تمام زندگی شراب پیتا رہا مسلمان ہوا, گناہ معاف ہو سکتا ہے. تو اسلام لانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پیچھے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو جب عیسائی نے کرنے کو زبان پر جاری کیا تو اب علماء اسلام اس مسئلے کے اندر گرفتار ہو گئے کہ حکم اسلام تو یہ ہے کہ اب یہ معاف کیا جا سکتا ہے کیونکہ اسلام تمام حالت کفر کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. لیکن متوکل عباسی باقی میں وقت ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اگر آج اس کو چھوڑ دیا گیا تو ہر عیسائی اور ہر یہودی کے پاس ایک اچھا موقع ہوگا, وہ مسلمان عورتوں سے زنا کرنا شروع کریں گے. اگر کبھی اتفاق سے پکڑے گئے تو اسلام کا اعلان کر کے مسلمان ہو جائیں گے, اور جب تک کہ نہیں پکڑے گئے اپنے کام کو جاری رکھیں گے تو تمام مسلمان عورتوں کی عزت و عصمت خطرے کے اندر. لیکن دوسری طرف حکم اسلام بھی ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قابل قبول ہے. متوکل عباس انتہائی پریشانی ہے. سرکاری علماء متفق کے ہاں حدیث پیغمبر یہی ہے, ہم کریں تو کیا کریں. اور اس مقام کے اوپر متوکل عباسی حیران و پریشان ہوا. فتح ابن خاقان اس کا وزیر اعظم اس سے یہ کہتا ہے کہ اس مسئلے کو اگر حل کرانا ہے تو صرف ایک ہی شخص حل کر سکتا ہے, اور وہ شخص ہے ہمارے امام. چنانچہ متوکل عباسی ایمان کی خدمت میں ایک خط لکھتا ہے جس میں پہلے تو اپنی غلطیوں کی معافی, اور اس کے بعد کہا گیا کہ یبن رسول اللہ آپ کے نانا کی شریعت پر ایک انتہائی سخت وقت آ پڑا ہے, آپ آ کر ہماری مدد کی. امام نے صرف ایک فقرہ لکھ کر بھجوا دیا کہ یہ شخص واجب القتل ہے اور فوراً اسے قتل کر دو. کہاں گئے وہ تمام کے تمام یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام اتنے ظالم نہیں ہو سکتے تھے. اگر قتل کروانا ظلم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ہمارے دسو امام بھی معاذ اللہ ظالم تھے جنہوں نے یہ لکھ کر بھیجا کہ اسے فوراً قتل کر دیا جائے. درداری علماء کے سامنے جواب گیا ایک حسد دوسری پریشانی. کہا کہ اے متوکل عباسی یہ حکم بالکل غلط ہے. خود پیغمبر اسلام نے فتح مکہ کے موقع پر تمام کافروں کو معافی دی. پھر دیکھتے چلیے کہ اہل بیت کے محبوں کی زبان سے دلیل وہی نکلتی ہے کہ جو دشمنان اہل بیت لے کے آتے ہیں. ہزاروں آدمیوں نے خود بھد سے یہ کہا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر اسلام نے بھی معافی دی, اور یہی فقرہ تمام درباری دشمنان اہل بیت علماء متوکل عباسی کو دے رہے ہیں. تو وہی دلیلیں جو دشمنان اہل بیت کی ہیں وہ محبان اہل بیت کی زبان پر نکلتی ہیں, اور خود امام کا جواب وہ کسی کو نہیں مان ہے. اب اگر پھر سو جائے تو امکان یہی ہے کہ 5:30-6 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلے گی, روٹا شروع ہو چکا ہو. چنانچہ ایسے آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کی آنکھ آدھی رات کو یا رات میں کسی وقت کھلی اپنے آپ کو نجس پایا, اگر اسے یقین ہے کہ میں سو گیا تو سونے کے بعد اب میری آنکھ تو نہیں کھل سکتی اور سحری کے وقت کے بعد کھلے, اس کے لیے سونا حرام. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر سونا تک حرام ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے یا تو وہ ابھی غسل کر لے اگر سونا چاہتا ہے, اور اگر وہ غسل نہیں کر سکتا تو سونا اس کے لیے حرام ہے. جاگ کر جہاں تک بچار ہو تو ہم پر ایمان لے آتا ہے, لیکن لم یکو ینفعہم ایمانہم بعد رؤیت العذاب. یہ ایمان کے الفاظ ہیں کہ یاد رکھو کہ قرآن کریم میں خدا کی آیت کہ جب کسی نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو فوراً یہ کہا کہ ہم ایمان لائے, لیکن یاد رکھو کہ عذاب کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی شخص توبہ کرے یا ایمان لائے تو نہ اس کی توبہ قابل قبول نہ اس کا ایمان قابل قبول. یہ ساری کی ساری باتیں عذاب سے پہلے کی ہیں. تو اب اس کے بعد امام کے حکم پر متوکل عباسی نے اس کو قتل کرا دیا, لیکن غور کرنے کا مقام یہی ہے کہ یہ تمام کے تمام جرنیل کس وقت اپنی توبہ کا اظہار کر رہے. اگر کہ یہ بھی بتا دیا جائے کہ کسی نے بھی کسی بھی عدالت میں توبہ نہیں کی ہے, بلکہ ہر ایک نے اپنے اقدامات کو جسٹیفائی کیا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا مجبوری کی حالت میں کیا, جو کچھ میں نے کیا حکم شاہ پر کیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں نے غلطی کی میں نے قصور کیا ہے. صرف امیر عباس عبیدہ کے یہ الفاظ اسلام کی انقلابی کونسل نے جاری کیے تھے, لیکن یہ تمام کے تمام وہی فقرے ہیں جو فرعون کی زبان سے آ چکے. یہ تمام کے تمام وہی فقرے ہیں کہ جو ان تمام گناہگاروں کی زبان پر آئے جب وہ عذاب خدا کو سامنے دیکھتے ہیں. اور اسی مقام پر ایک آخری واقعہ اور کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بتایا, جنگ جمل ختم ہو چکی ہے اور مولا جو ہیں واپس آ رہے ہیں اپنے خیمے کی طرف کے. ایک دم راستے میں چلتے چلتے گزر ہوا ایک مقام سے تو دیکھا کوئی شخص کانپتا جا رہا ہے, روتا جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ کاش علی اس طرف آ جائے. امیر المومنین نے یہ سنا تو فوراً اس طرف گئے کہ یہ کون شخص ہے جو مجھے بلا رہا ہے. تو دیکھا کہ ایک ایسا شخص زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے جس کے تمام جسم پر زخمی زخم ہے. آخری وقت ہے, تکلیف کی شدت ہے, اور وہ شخص تھا طلحہ. یہ طلحہ ان چھ آدمیوں میں سے ایک کے جنہیں حضرت عمر نے شورا کی کمیٹی میں مقرر کیا تھا، اور یہ طلحہ ان آدمیوں میں سے ایک تھا کہ جس نے عثمان کی وفات کے بعد مولا کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، لیکن جب امیر المومنین نے عہدے دینے سے انکار کر دیا تھا تو اس وقت مولا کے ہاتھ سے بیعت کو توڑا اور اس کے بعد جا کر حضرت عائشہ سے ملے اور ان کو میدان جنگ میں لے کر آئے۔ اب آخری وقت ہے، تلواریں تمام جسم کے اوپر لگی ہوئی ہیں، خون شدت سے بہ رہا ہے اور زبان پر یہ خطرہ ہے کہ کاش علی آ جائیں تو میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں۔ امیر المومنین قریب پہنچے، طلحہ نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ یا علی، میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی اور اپنے خطاؤں کی توبہ کرتا ہوں۔ ذرا غور کیجیے کتنا نازک وقت ہے، ہمارے ماحول میں بھی یہ بات پیش آتی ہے کہ مرنے والا بلاتا ہے اور اس طرح سے کہتا ہے، بلحا بھی کہہ رہا ہے لیکن مولا کہے جواب۔ اب آپ چاہے مولا پر اعتراض کریں یا ان کو ماننے سے انکار کر دیں یا انہیں ظالم قرار دیں، لیکن یہی جواب کہ اے طلحہ، اس وقت کی توبہ خدا کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے خدا کی عذاب کو دیکھ لیا ہے، موت کا فرشتہ چاروں طرف چکر لگا رہا ہے، اب اگر توبہ کر لی تو یہ توبہ بالکل بیکار ہے۔ ایسے مقام پر امیر المومنین بھی انکار کر رہے اسے معافی دینے سے، تو اب یہ بتائیے آقا خمینی اگر امیر المومنین کے نام ہیں تو وہ کردار امام کے اوپر عمل کریں گے یا ہماری اور آپ کی باتوں کے اوپر عمل کریں گے؟ ان کا تو یہ فرض ہے، ان کے لیے تو یہ واجب ہے، بلکہ معاذ اللہ اگر یہ فتویٰ غلط ہے، لیکن دوہرے کلام میں کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ یہ سب نہ کرتے تو ان کے اوپر اعتراض کا موقع پیدا ہو سکتا تھا، اس لیے کہ وہ نائب امام ہے، کردار امام پر چلنا ان کا فرض ہے چاہے دنیا کتنی ہی مخالفت کرے۔ اگر دنیا کو دیکھ دیکھ کر اپنے راستے کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے بعد نہ رسول کی ضرورت تھی نہ ایمان کی ضرورت تھی، اسی لوگ سمجھ جاتے کہ دنیا جس طرف چل رہی ہے اسی طرف تم چلنے لگو۔ نہیں، ان کا تو یہ فرض ہے کہ حکم خدا پر عمل کریں گے، دنیا تعریفوں کے ڈھونگرے برسائے تب بھی حکم خدا پر عمل ہوگا، ذاتی مفاد نہیں، اور تمام دنیا دشمنی پر آمادہ ہو جائے تب بھی حکم خدا کے اوپر عمل ہوگا۔ تو چنانچہ